جمعہ 22 دسمبر کے سیربین کے ساتھ ثقلین امام کا سلام۔ امریکہ نے اسرائیل مخالف قرارداد کو سلامتی کونسل میں ویٹو کیا تو 128 ممالک کے اکثریت نے جنرل اسمبلی میں اسی قرارداد کو منظور کر لیا۔ کیا امریکہ دنیا میں تنہا ہو رہا ہے؟ تجزیہ کار۔
امریکہ کا وقار دنیا میں کم ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ امریکہ اپنا گلوبل پوزیشن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دور میں اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کس طرح اس کو جاری رکھے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ یروشلم کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرنے کے امریکی فیصلے کے خلاف یو این جنرل اسمبلی میں قرارداد منظور ہونے کے بعد اقوام متحدہ میں سعودی سفیر عبداللہ معلمی نے کہا ہے کہ عالمی برادری نے امریکہ کو پیغام دیا ہے کہ وہ ایسے یک طرفہ فیصلے نہیں کر سکتا۔ ادھر فلسطینی صدر نے اسرائیل کے ساتھ امن کے قیام کی کوششوں میں کسی بھی امریکی کردار کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ آصف فاروقی۔
اقوام متحدہ میں سعودی سفیر عبداللہ معلمی نے بی بی سی کو بتایا کہ عالمی برادری نے امریکہ کو پیغام دیا ہے کہ وہ ایسے یک طرفہ فیصلے نہیں کر سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ قرارداد کے حق میں ووٹ ڈالنے والے ممالک کے خلاف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امداد بند کرنے کی دھمکی غلط رویہ تھا۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کے مستقل نمائندہ نکی ہیلی کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کہنا تھا کہ امریکہ اپنا سفارت خانہ یروشلم میں ہی بنائے گا، اقوام متحدہ میں کسی بھی ووٹ سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جنرل اسمبلی میں منظور کی جانے والی قرارداد کو فلسطین نے فلسطینیوں کے لیے جیت قرار دیا ہے، جبکہ اسرائیل نے اس رائے شماری کے نتائج کو مسترد کر دیا ہے۔
امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ افغانستان کی حکومت کے خلاف لڑنے والے گروہوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم نہ کرے۔ اس کے رد عمل میں پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ نائب امریکی صدر کا بیان امریکی انتظامیہ کے ساتھ ہونے والی تفصیلی گفتگو کے برعکس ہے اور اتحادی ایک دوسرے کو یوں نوٹس نہیں دیتے۔ تفصیلات کے ساتھ ثنا گلزار۔
امریکی نائب صدر مائک پینس نے کل افغانستان کے غیر اعلانیہ دورے کے موقع پر کہا کہ پاکستان نے ایک لمبے عرصے تک طالبان اور متعدد دہشت گرد تنظیموں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کی ہیں، تاہم اب وہ دن گزر چکے ہیں۔ بگرام ایئر بیس پر امریکی فوجیوں سے بات کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ نے اس جنگ کو اپنی شرائط کے ساتھ جیتنے کا عزم کر رکھا ہے۔ مائک پینس نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کے ساتھ شراکت داری میں پاکستان بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے اور دہشت گردوں کو پناہ دینے کے سلسلے کو جاری رکھنے پر پاکستان بہت کچھ کھو دے گا۔
ادھر پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کی خارجہ امور کی قائمہ کمیٹی کے اراکین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کہیں امریکہ جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کے خلاف اسی طرح کی یک طرفہ کارروائی نہ کرے جس طرح اس نے القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کے خلاف ایبٹ آباد میں کی تھی۔ پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا گیا ہے کہ رواں سال کے آغاز میں جن بلاگرز پر سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد شائع کرنے کے الزامات عائد کیے گئے تھے، ان کے خلاف کسی الزام کے ثبوت یا شواہد نہیں ملے۔ تفصیلات کے ساتھ شمائلہ خان۔
اسلام آباد میں بینچ کے سربراہ جسٹس شوکت صدیقی کا کہنا تھا کہ جن افراد کے خلاف شواہد نہیں ملے تو ان کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ توہین مذہب کا جھوٹا الزام لگانے والا دوہرے جرم کا مرتکب ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ عدالت میں پروفیسر سلمان حیدر، احمد وقاص گرایا، عاصم سعید، احمد رضا نصیر اور سمر عباس کے خلاف درخواست دی گئی تھی جس میں ان پر فیس بک اور ٹویٹر پر ایسے صفحات چلانے کا الزام لگایا گیا تھا جس پر مبینہ طور پر توہین آمیز مواد شائع کیا گیا تھا۔ یہ تمام افراد رواں سال جنوری میں لاپتہ ہوئے تھے اور ان کی گمشدگی کا الزام ملک کے خفیہ اداروں پر لگایا گیا تھا۔
بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں ایک یونیورسٹی کے لیکچرار مبشر حسن سڑک کنارے زندہ حالت میں بازیاب ہوئے ہیں۔ انہیں 6 ہفتے قبل اغوا کیا گیا تھا۔ مبشر حسن صحافت سے وابستہ رہ چکے ہیں اور سیاسیات کے استاد ہیں۔ بنگلہ دیش میں پراسرار طور پر افراد کو لاپتہ کیے جانے کے واقعات میں یہ تازہ ترین واقعہ ہے۔ منگل کو ایک اور صحافی اتپل داس 2 ماہ سے زیادہ عرصے تک لاپتہ رہنے کے بعد بازیاب ہوئے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے اس سے قبل اغوا کے واقعات کی ذمہ داری بنگلہ دیشی حکومت پر عائد کی تھی، جبکہ حکومت نے الزامات سے انکار کیا تھا۔ انڈیا کے شہر حیدرآباد میں پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک عورت کو جلا کر ہلاک کرنے کے واقعے کے بعد ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔ 25 سالہ سندھیا رانی اپنے گھر آ رہی تھیں جب ان کو جلائے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات ہمارا کمل سے۔
ملزم کارتھک وانگا کچھ ماہ پہلے تک اسی کمپنی میں کام کرتے تھے جہاں سندھیا رانی ایک ریسپشنسٹ تھیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جمعرات کے دن دونوں کو تکرار کرتے دیکھا گیا، جس کے دوران کارتھک نے مٹی کا تیل سندھیا پر انڈیلا اور آگ لگا دی۔ سندھیا رانی کو ہسپتال پہنچایا گیا لیکن ان کی جان نہیں بچائی جا سکی۔ بتایا گیا ہے کہ ملزم سندھیا سے شادی کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ کئی بار ان کی پیشکش ٹھکرا چکی تھیں، جس کے بعد وہ ان کا پیچھا کرتا رہا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابھی یہ واضح نہیں کہ ملزم کے خلاف اس معاملے میں کوئی شکایت درج کروائی گئی تھی یا نہیں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
سیر بین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ سینٹ کی خارجہ امور کی کمیٹی نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کہیں امریکہ جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کے خلاف اسامہ بن لادن کے خلاف کی جانے والی آپریشن جو کیا تھا اس کی وہاں پہ دوبارہ نہ کر دیں۔ اس خبر کی تفصیل بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آ کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اب بات کرتے ہیں سیر بین کے آج کے بڑے موضوع کا۔ فلسطینی علاقے غزہ میں القدس یا یروشلم کو امریکہ کی جانب سے اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیے جانے کے بعد جاری احتجاج کے دوران آج دو نوجوان اسرائیلی گولیوں سے ہلاک ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں اور امریکہ کے اندر اب سوال اٹھ رہے ہیں کہ امریکہ کی اب جس طرح کی خارجہ پالیسی بن رہی ہے اس کے بعد کیا وہ عالمی سپر پاور کی حیثیت سے دنیا کے تنازعات میں کوئی مؤثر کردار ادا کرنے کے قابل رہ جائے گا۔ گزشتہ روز کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں 128 ووٹوں سے منظور ہونے والی امریکی اور اسرائیل مخالف قرارداد کی منظوری کے بعد فلسطینی صدر محمود عباس نے مزید جرات کے ساتھ اپنے موقف کا اعادہ کیا کہ فلسطینی اور اسرائیلی تنازع میں اب امریکہ کا کردار قبول نہیں کیا جائے گا۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے ناصر گلزار سے۔
یروشلم کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرنے کے امریکی فیصلے کے خلاف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں قرارداد منظور ہونے کے بعد اقوام متحدہ میں سعودی سفیر عبداللہ معلمی نے کہا کہ جنرل اسمبلی نے اس قرارداد پر بڑے پیمانے پر ووٹ ڈال کر امریکہ پر اپنا نقطۂ نظر واضح کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قرارداد کے حق میں ووٹ ڈالنے والے ممالک کے خلاف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی کہ وہ ان ممالک کی امداد بند کر دیں گے غلط تھی۔
میرا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے اس طرح کا بیان دینا غلط ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ممالک جو امریکہ سے امداد حاصل کرتے ہیں انہیں بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی خود مختاری کے مد نظر فیصلہ کریں اور ان اصولوں کے حق میں ووٹ دیں جن کے تحت یہ قرارداد پیش کی گئی ہے۔
انہوں نے اقوام متحدہ کے فیصلے کے رد عمل میں امریکہ کے بیان پر کہا،
مجھے امید ہے کہ یہ رائے شماری امریکہ بھی یاد رکھے گا، کیونکہ اس ووٹ کے ذریعے پوری عالمی برادری نے امریکہ کو یہ باور کیا ہے کہ ان کا یہ اقدام غلط ہے۔
دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے منظور ہونے والی اس قرارداد کو یکسر مسترد کرتے ہوئے اقوام متحدہ کو جھوٹ کا گڑھ قرار دیا۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کی مستقل نمائندہ نکی ہیلی نے کہا کہ امریکہ نہ اس دن کو بھولے گا اور نہ ہی اس قرارداد کے حق میں ووٹ دینے والوں کو معاف کرے گا۔
United States will remember this day in which it was singled out for attack in the General Assembly for the very
امریکہ اس دن کو یاد رکھے گا جب جنرل اسمبلی میں اسے نشانہ بنانے کے لیے منتخب کیا گیا، اور وہ بھی اس عمل کے لیے جو بطور خود مختار قوم اس کا حق ہے۔
America will put our embassy in Jerusalem. That is what the American people want.
امریکہ اپنا سفارت خانہ یروشلم میں ہی بنائے گا۔ یہی امریکی عوام ہم سے چاہتے ہیں اور یہی صحیح ہے۔ اقوام متحدہ میں کسی بھی ووٹ سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
قرارداد کی منظوری سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ اس قرارداد کے حق میں ووٹ دینے والوں کی مالی امداد بند کر دی جائے گی، جس پر فلسطینی وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے رکن ممالک پر زور دیا کہ وہ دھونس اور دھمکیوں کو خاطر میں نہ لائیں۔ گزشتہ روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے وہ قرارداد منظور کر لی جس میں امریکہ سے کہا گیا ہے کہ وہ مشرق یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا اعلان واپس لے۔ قرارداد آزاد کے حق میں 128 ممالک نے ووٹ دیا، 35 نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا جبکہ 9 نے اس قرارداد کی مخالفت کی۔ دوسری جانب فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ امن کے قیام کی کوششوں میں کسی بھی امریکی کردار کو مسترد کر دیں گے۔ پیرس میں فرانسیسی صدر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
میں نے صدر میکرون کو یقین دلایا ہے کہ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے اور امریکی سفارت خانے کو یروشلم منتقل کرنے کے فیصلے کے تناظر میں اب امریکہ امن مذاکرات کے عمل میں غیر جانبدار ثالث نہیں رہا۔ ان کے اس تعصب اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی وجہ سے ہم امریکہ کی جانب سے امن کے حوالے سے کسی بھی تجویز کو قبول نہیں کریں گے۔
دو ہفتے پہلے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے خیال میں یہ اقدام امریکہ کے بہترین مفاد اور اسرائیل اور فلسطین کے درمیان قیام امن کے لیے ضروری تھا۔
بی بی سی کے نام نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی تھی نازیہ گلزار۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں امریکہ نے اسرائیل مخالف ووٹ دینے والے ممالک کو جو دھمکی دی ہے، امریکہ کیا اپنی اس دھمکی پر عمل درآمد کر سکے گا یا کرے گا؟ میں نے یہی سوال واشنگٹن میں نامہ نگار ارم عباسی سے کیا۔
کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ان ملکوں کی ایڈ روک سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پہ ہمیں وقت لگے گا یہ جاننے میں، لیکن اگر ہم ملٹری ایڈ کی بات کریں تو امریکہ جو ہے 6 ایسے ملک ہیں جو کہ سب سے بڑی ملٹری ایڈ فوجی امداد امریکہ سے لیتے ہیں، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، 5 مسلم ممالک ہیں اور 1 اسرائیل ہے۔ اب ملٹری ایڈ کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اپنے قومی مفاد کے لیے ان ملکوں کو ایڈ دیتا ہے اور وہ اپنے قومی مفاد کے نقصان نہیں چاہے گا، اس لیے وہ ایڈ ان کو روکنا کسی حد تک مشکل نظر آتا ہے۔ کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس فیصلے پر کہ اسرائیل کہ دارالحکومت کو یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت مانا جائے، یہاں امریکہ میں بھی اس پر رائے بٹی ہوئی ہے اور تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو کیا وہ یہ حمایت حاصل کر پائیں گے؟ مشکل بظاہر نظر آتا ہے، لیکن ابھی ہمیں وقت کے ساتھ یہ دیکھنا پڑے گا،
وقت کے ساتھ دیکھنا پڑے گا۔ اب جیسا آپ نے سارا بات کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن ایک چیز بڑی واضح ہوئی ہے کہ امریکہ کا ایک جو سپر پاور کا ایک حیثیت ہے اور جو دنیا میں اس کی ایک ساکھ ہے، ایک رکھ رکھاؤ ہے، ایک فوجی قوت ہے، اس دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور کہ سب سے بڑی اقتصادی قوت ہے، تو اس ووٹ کے بعد اور جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے سب کو دھمکیاں بھی دیں اور پھر بھی ان کی مرضی کے نتائج نہیں آئے، تو اس میں کیا امریکہ کے اندر کوئی بات ہو رہی ہے کہ امریکہ کے جو اب امیج ہے، جو اس کی شوی ہے یا شکل جو بن رہی ہے، وہ متاثر ہو رہی ہے؟
امریکہ جو ہے انٹرنیشنل سٹیج پر یا بین الاقوامی سطح پر اسرائیل کے معاملے پر اس سے پہلے بھی تنہا رہا ہے، اس کا ساتھ نہیں دیا۔ جب فلسطین کے بارے میں یہ بات کی گئی تھی کہ اس کو نان سٹیٹ ممبر کا سٹیٹس دیا جائے، تو تب بھی امریکہ نے اس کی مخالفت کی، لیکن اس دفعہ فرق یہ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر اور جب اسرائیل کی بات بھی نہیں کوئی کر رہا تھا، مین اسٹریم میڈیا یا کہیں پہ اس بارے میں اس طرح سے بات نہیں ہو رہی تھی، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس فیصلے نے ایک مرتبہ پھر بین الاقوامی برادری کو یکجا کیا۔ بہت سارا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے۔
اچھا، یہ تو امریکہ کے اپنے آئسولیشن کی طرف اشارہ کیا، لیکن امریکہ نے اقوام متحدہ کو ایک ادارے کے طور پہ بھی چیلنج کیا کہ اس ادارے کو وہ سب سے زیادہ پیسے دیتا ہے، بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں اقوام متحدہ کے جو اداروں کے اندر کے جو پروجیکٹس ہیں وہ امریکہ کے پیسوں سے ہی چلتے ہیں، تو اب ایسی بھی کہ دھمکیاں وہ کہ ہم اپنا پیسہ ضائع نہیں کریں گے، تو کیا اب اقوام متحدہ کے بارے میں کچھ رائے ایسی بن رہی ہے کہ وہ اقوام متحدہ کو پیسے دینا بند کر دیں یا امریکہ سے ہی نکال دیں؟
دیکھیں، اقوام متحدہ کے بارے میں اگر ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ کی باتیں یا ان کا الیکشن کیمپین کے دوران بھی جو ہم نے ان کا ریٹرک سنا، وہ یہی تھا کہ وہ اقوام متحدہ کو اس طرح سے ریسپیکٹ نہیں کرتے اور وہ ہمیشہ اس کے بارے میں کریٹیکل رہے ہیں۔ اب انہوں نے بالکل کھلے عام دھمکی دے کر کہ آپ کی ہم ایڈ روک دیں گے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ امریکہ ایک جو یو این کا بجٹ ہے اس میں ایک چوتھائی، یعنی سب سے بڑا ڈونر امریکہ ہے، اور اگر یہ بات صحیح ہے کہ اگر ایک چوتھائی فنڈز آنا یا مالی امداد آنا بند ہو جائے تو یو این کے بہت سارے پروجیکٹس رک سکتے ہیں، اور یہ ایک وہ فیصلہ ہے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سوچ سمجھ کر کرنا پڑے گا، کیونکہ جو ان کے اپنے ساتھی پولیٹیشنز ہیں، کانگریس مین ہیں، وہ بھی اس کی حمایت نہیں کرتے کہ یو این کو جو ہے ایز اے ادارہ اس کو تھریٹن کیا جائے یا اس کو ریسپیکٹ نہ کیا جائے، کھلے عام یہ دھمکی دینا کہ آپ کو اگر ہم پیسے دے رہے ہیں تو آپ ہمارے خلاف کیسے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ایٹیٹیوڈ امریکہ میں اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آیا، اس لیے اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگلے چند دنوں میں صدر ٹرمپ جو ہے ٹویٹ کر کر یا اپنے انتظامیہ کے ذریعے یو این کو کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں۔
واشنگٹن سے تھی نامہ نگار ارم عباسی۔ اور اسرائیل نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے منظور ہونے والی قرارداد کی مذمت کی ہے اور اقوام متحدہ کو جھوٹ کا گڑھ کہا ہے۔ میں نے یروشلم میں مقیم صحافی ہریندر مشرا سے پوچھا کہ وہاں اسرائیل میں اس قرارداد پر کیا بات ہو رہی ہے، کیا اسرائیل کے لیے یہ بات کتنی نئی ہے؟
اسرائیل کے لیے جو سب سے اہم بات اس بار جو ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی رہنما، اسرائیلی وزیر اعظم بنجامین نتن یاہو مسلسل یہ کہتے رہے ہیں اپنے پوری ووٹنگ کانسٹیٹوئنسی کو، اپنے عوام کو، کہ دنیا کے سارے ملک جو ہیں وہ اب اچانک جو ہے وہ اسرائیل کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں، وہ اسرائیل کے قریب آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن جس طرح سے قرارداد پر ووٹنگ ہوئی اور جس طرح کا جو ریزلٹ سامنے آیا، تو اس کے مد نظر اسرائیل میں ایسے بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا واقعی جو ان کے دعوے ہیں، جو ان کا کلیم ہے وہ صحیح ہے یا پھر دعوے جو ہیں وہ کھوکھلے ہیں۔
تو اقوام متحدہ میں اس قسم کا رد عمل آیا ہے اور یہ ایک ان کے خلاف ووٹ گیا ہے اسرائیل کے خلاف، تو کیا اس سے کوئی اسرائیل کی پالیسی یا بنجامین نتن یاہو کی حکومت کی پالیسی میں کوئی فرق پڑے گا؟
بنجامین نتن یاہو یا پھر اسرائیلی سرکار کی جو پالیسی ہے اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی آتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ وہ کیونکہ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی تنظیمیں جو کہ یہودی ووٹنگ کانسٹیٹوئنسی پر ڈیپینڈنٹ ہیں، وہ ایسی کوئی بات کہہ نہیں سکتے جس میں کہ یروشلم جو ہے وہ اسرائیل کا دارالحکومت نہ ہو۔ تو سبھی جو ہیں، جہاں تک یہ سوال ہے، یروشلم کا سوال ہے، تو اس طرح کی سبھی تنظیمیں جو ہیں ان میں کنسنسس ہے اور کوئی بھی اس کے خلاف نہیں جا سکتا۔ جو بھی اس کے خلاف جائے گا اسے انتخابات میں بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔ تو اس معاملے پہ، اس خاص معاملے پہ کسی طرح کی کوئی تبدیلی ہوتی نظر نہیں آ رہی۔
اچھا، یہ ایک مطلب بات ہوتی ہے کہ اس معاملے پر کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے وہاں کے اخبارات میں، مثلا ٹائمز آف اسرائیل نے لکھا ہے کہ ان اقوام متحدہ کی جو جنرل اسمبلی میں قرارداد ہے اس میں 128 کے قریب لوگوں نے مخالفت کی ہے، لیکن 65 ممالک نے اس قرارداد کی حمایت نہیں کی ہے۔ تو یہ کیا اس قسم کا ووٹ پہلے بھی ہوا ہے؟
دیکھیں، اقوام متحدہ میں ہمیشہ اسرائیل کے خلاف جو بھی قرارداد آتے رہے ہیں اس میں کہیں اس سے زیادہ جو ہے لوگوں نے اسرائیل کی مخالفت کی ہے۔ اس بار اس بات پر بنجامین نتن یاہو اور ان کی جو اہلکار ہیں ان کے پرائم منسٹرز آفس میں، وہ اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ دراصل اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے تو کئی ایسے ملک ہیں جو کہ پہلے اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ ووٹ کرتے تھے، انہوں نے اس بار یا تو ابسٹین کیا ہے یا وہ ووٹ میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیے، یا پھر ایسا بھی دیکھا گیا کہ کچھ ایسے ملک ہیں جنہوں نے اسرائیل کے سپورٹ میں وہاں پہ ووٹ کیا ہے، تو اس بات پر بھی وہ کافی زور دے رہے ہیں۔ تو دراصل اسرائیل کے تمام رہنما اس بات کو تو کہہ ہی رہے ہیں کہ اسرائیل، یہ اقوام متحدہ جو ہے یہ تھیٹر آف ایبسرڈ اس سے بتا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جھوٹوں کا گھر ہے، ہاؤس آف لائز ہے، اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس بار شاید جو ہے کچھ کم ملکوں نے اسرائیل کی مخالفت کی ہے۔
اچھا، اس موقع پہ جو فلسطینی علاقے ہیں، مد غزہ اور غرب اردن، وہاں سے کوئی رد عمل آیا ہے اس اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قرارداد پہ؟
سب سے پہلے تو صدر محمود عباس نے اس پر رد عمل میں یہ کہا ہے کہ اب یہ طے ہے کہ فلسطینی انتظامیہ اور جو فلسطینی عوام ہے، انہوں نے فلسطینی عوام کی طرف سے بھی یہ رد عمل دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم کبھی امریکہ کو مصالحت کار کے رول میں نہیں دیکھ سکتے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ سے اگر کوئی کسی طرح کی کوئی انیشیٹو ہوتی ہے اور امریکہ کی طرف سے کوئی اگر صلاح ان کی کوئی ہوگی اس مسئلے کو سلٹانے کے لیے، تو وہ اس کو نہیں مانیں گے۔ اب امریکہ جو ہے وہ کسی بھی طرح سے میڈیٹر کا رول نہیں پلے کرے گا۔
یروشلم میں مقیم صحافی ہریندر مشرا سے وہاں کے تازہ ترین رد عمل پر بات ہو رہی تھی، جو کہ امریکہ میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں جو ہے، وہاں پہ اس کی جنرل اسمبلی میں جو قرارداد منظور ہوئی 128 ممالک کی حمایت سے امریکہ کے اس فیصلے کے خلاف کہ وہ اسرائیل کا کیپٹل تسلیم کر لے یروشلم کو۔ اسی کے پس منظر میں نے بات کی کہ کیا امریکہ کو اب دنیا کی پرواہ رہ گئی ہے، یعنی 128 ممالک نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے، تو کیا امریکہ اب ایسا نہیں لگ رہا کہ دنیا سے الگ تھلگ ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس کو یہ خیال ہی نہیں کہ کیا دنیا بھر میں کوئی رائے ماں بن رہی ہے اور یہ صدر ٹرمپ یہ سوچ رہے ہیں کہ دنیا جائے بھاڑ میں؟ یہی چیز سمجھنے کے لیے میں نے دفاعی امور کے تجزیہ کار اور پینٹاگون سے مشاورت کاری کرنے والے ڈاکٹر احسان احراری کے سامنے رکھا۔
دیکھیے امریکن فورن پالیسی پر زیادہ توجہ نہیں دیتے، جو پریزیڈنٹ جو بولتا ہے، جو پریزیڈنٹ جو تقریریں کرتا ہے اس کو سنتے ہیں اور اس کو مان لیتے ہیں۔ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سپورٹرز ہیں وہ تو ظاہر ہے ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، مگر صحیح معنوں میں اگر آپ دیکھیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اس ملک کے اور جو ڈیموکریٹس ہیں اور گلوبلسٹ ہیں اور جو ایلائز ہیں، ان کے لیے بڑی تشویش کن بات ہے کہ امریکہ کی فورن پالیسی بہت غلط سمت میں جا رہی ہے۔ اب دیکھیں جو نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایشو کیا چار پانچ دن پہلے، اس کو اگر پڑھیے تو وہ سیدھا سادھا ڈاکیومنٹ ہے وہ، اس میں اور جو نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی جو پریزیڈنٹ اوباما کے دور میں جو ایشو ہوا تھا، کوئی خاص فرق نہیں ہے الفاظ کے حد تک، مگر اس سے پہلے کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو پالیسیز رہی ہیں اور اس کے بعد جو پالیسیز اب بھی ہیں، اب دیکھیے بہت اچھی اگزامپل میں آپ کو دوں گا، یہ بہت خراب اگزامپل امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے دوں گا، جو جیروشلم کو انہوں نے ریکگنائز کیا۔
ہاں سب سے بڑا موضوع یہی ہے،
جی ہاں، تو اس کی بہت بڑی لان تان چل رہی ہے، اس کا بہت اپوزیشن چل رہی ہے سارے زمانے میں، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ بالکل اس چیز کو دیکھ ہی نہیں رہا ہے، بلکہ جو امبیسڈر جو یو این امبیسڈر یونائیٹڈ امبیسڈر جو ہیں یونائیٹڈ نیشنز میں، انہوں نے بہت ہی الٹی سیدھی بات دیکھی کہ ہم ٹیکنگ ڈاؤن نیمز، ہم نام لکھ لے رہے ہیں جو ہماری مخالفت کر رہا ہے، دھمکیاں دے رہی ہیں وہ خاتون، تو یہ صحیح پالیسی نہیں ہے، یہ پالیسی امریکہ کے لیے بہت تشویشناک پالیسی ہے۔
لیکن امریکہ کے جو بھی ایک ظاہر ہے بڑی ایک اسٹیبلشڈ قسم کی ایک وہاں کی سفارتکاری ہے، ایک بڑا ملک ہے دنیا پہ، اس بھی اقتصادی طور پر، فوجی لحاظ سے، کمیونیکیشن کے لحاظ سے، اور ان کا زر مبادلہ یعنی ڈالر کی جو قوت ہے، یہ سب ہوتے ہوئے اس طرح کی امریکہ کو طاقت کا ننگا استعمال یا ایسے کھلی دھمکیاں دینے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟
بالکل ضرورت نہیں پڑ ہونی ضرورت ہے ہی نہیں، یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو فورن پالیسی کے جو انچارج ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری بات نہیں مانو تو تمہارے دشمن ہیں۔ ایون گریٹ برٹن جو امریکہ کا بہت اچھا ساتھی رہا ہے، وہ مخالفت کر رہا ہے، فرانس مخالفت کر رہا ہے جیروشلم کے تعلق سے۔ جو امریکہ کا جو وقار دنیا میں کم ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ امریکہ اپنا گلوبل پوزیشن اس کی جو ہے پہلے جو رہی ہے ورلڈ وار ٹو کے بعد سے، اس پوزیشن کو اس کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دور میں اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کس طرح سے اس کو جاری رکھے۔
اچھا، یہ انہوں نے جیسے کہ جو اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر ہیں نکی ہیلی، انہوں نے بھی یہ دھمکی دی، اور امریکی پریزیڈنٹ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے بھی اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ اقوام متحدہ سے بھی نمٹ لیں گے اور شاید پیسے جو ان پر خرچ کر رہے ہیں وہ ضائع کر رہے ہیں، تو اگر امریکہ اقوام متحدہ کی فنڈنگ روک دیتا ہے تو نقصان کس کو زیادہ ہوگا؟
نقصان امریکہ کو ہوگا، نقصان امریکہ کی لیڈرشپ کو ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر یہی تو بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اب دیکھیے انہوں نے سیکرٹری آف اسٹیٹ ٹیلرسن کو بالکل نام نہاد کر دیا انہوں نے، جب بھی وہ بات کرنے جاتے ہیں نارتھ کوریا سے، پریزیڈنٹ ٹرمپ بولے نو ویسٹ آف ٹائم، کوئی پریزیڈنٹ سے پہلے اس نے ایسی اس طرح سے پیش نہیں آیا اپنے سیکرٹری آف اسٹیٹ سے۔ اور سیکرٹری آف ڈیفینس میٹرز جو ہے ان کو بہت طاقت دے دی ہے انہوں نے کہ جو ٹروپ جو ٹروپ انکریزمنٹ جو فوجوں کی بھرتی کیا انہوں نے، اور 3,000 سے 5,000 افغانستان میں وہ میٹرز نے کیا، یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا خود کرنے کا کام ہے، تو یہ سیکرٹری آف ڈیفینس کو زیادہ اثر دے دیا، سیکرٹری آف اسٹیٹ کو کم اثر دے دیا۔ تو دیکھیے جو 1968 اور 1970 میں جو گریٹ برٹن جو ورلڈ پاور تھا، اس کا جب زوال آیا تو امریکہ نے انچارج ہو گیا امریکہ ساری دنیا کا اس کے بعد سے۔ اب جو امریکہ کا زوال آ رہا ہے تو امریکہ کو ایلائے اس کا انچارج نہیں بنے گا سر گلوبل پالیٹکس کا، چائنا بنے گا اس کا انچارج۔ رشیا کو بہت کوشش ہے کہ وہ بن جائے، رشیا کے بننے کے امکانات کم ہے، مگر چائنا بن رہا ہے۔ چائنا اور امریکہ جو ہے دوست نہیں ہے، یہ ان کا کمپٹیشن ہے ان کے دوران میں۔ چائنا نے ڈکلیئر کر دیا کہ ہم تیار ہیں ورلڈ کی لیڈری کے لیے، مگر صحیح معنوں میں جیسے آپ نے فرمایا تھوڑی دیر پہلے، امریکہ کا وقار اب بھی بہت زیادہ ہے, امریکہ کی اکانومی بہت بہت اچھی ہے, امریکہ کی ملٹری پاور بہت بہت نمبر ون ہے ساری دنیا میں, تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو امریکہ کا سب سے بڑا دوست اس ملک کے اندر ہے وہ امریکن ڈیفنس سیکیورٹی اسٹیٹ جس کو بولتے ہیں, جو سیکیورٹی ایجنسیز, ڈی او ڈی, یہ تمام چیزیں ہیں جو امریکہ کے وقار کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر چونکہ یہ پریزیڈینشیل سسٹم ہے ہمارے پاس, اگر پریزیڈنٹ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تو پریزیڈنٹ امریکہ کے لیے بہت نقصان کر سکتا ہے, اور ایسا معلوم رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ انوئنگلی جو ہے یہ بہت امریکہ کی فورن پالیسی میں کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں, انہیں ڈیلی بیسس, انہیں ویکلی بیسس, انہیں منتھلی بیسس, اور جیروسلم کی بہت ہی سخت مایوس کن مثال رہی ہے ساری دنیا کے سامنے.
یہ تھے واشنگٹن سے تجزیہ کار ڈاکٹر احسان احراری. سیربین ابھی جاری ہے.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی, نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبد الرشید شکور, بی بی سی, دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبا ناز.
انڈیا اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیمیں اندور میں ہونے والے دوسرے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں مد مقابل ہیں. سری لنکا نے ٹاس جیت کر پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا ہے. تین میچوں کی سیریز میں انڈیا کو سری لنکا پر 1-0 کی برتری حاصل ہے. انڈین وکٹ کیپر مہندر سنگھ دھونی کو ٹی ٹوینٹی میں اپنے 50 کیچ مکمل کرنے کے لیے 3 کیچ درکار ہیں. اگر آج کے میچ میں دھونی 3 کیچ لے لیں تو وہ ٹی ٹوینٹی میں 50 کیچز مکمل کرنے والے دنیا کے پہلے وکٹ کیپر بن جائیں گے. مہندر سنگھ دھونی نے اب تک 84 ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچوں میں 47 کیچ لیے ہیں. ادھر نیوزی لینڈ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا ون ڈے انٹرنیشنل کل کرائسٹ چرچ میں کھیلا جائے گا. سیریز کا پہلا میچ نیوزی لینڈ نے 5 وکٹوں سے جیتا تھا. انگلینڈ کی فٹ بال ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ مینچسٹر یونائیٹڈ اور مینچسٹر سٹی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی. یاد رہے 10 دسمبر کو دونوں ٹیموں کے درمیان ہونے والے میچ کے بعد ناخوشگوار واقعات پیش آئے تھے, اور مینچسٹر یونائیٹڈ کے مینیجر ہوزے مورینیو نے الزام لگایا تھا کہ ان پر شائقین نے پانی اور دودھ پھینکا تھا, جبکہ سٹی کے کوچ مائیکل آریٹا کے سر پر زخم آئے تھے. انگلینڈ کے لیگ اسپنر میسن کرین کا کہنا ہے کہ اگر انہیں میلبرن میں ہونے والے چوتھے ٹیسٹ میچ میں کھیلنے کا موقع دیا گیا تو وہ آئندہ ماہ انگلینڈ کی طرف سے اپنے کیریئر کا آغاز کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں. میلبرن ٹیسٹ 26 دسمبر سے شروع ہوگا. برطانوی ٹینس پلیئر اینڈی مرے نے اپنے آسٹریلیا روانگی چند روز کے لیے مؤخر کر دی ہے, لیکن اس کے باوجود ان کا کہنا ہے کہ وہ آئندہ ماہ برسبین میں ہونے والے ٹورنامنٹ سے اپنے کھیل کی دوبارہ ابتدا کریں گے. فارمولا 1 کار ریس کی ٹیم مرسیڈیز کے مالک ٹوٹو وولف کا کہنا ہے کہ فراری ریسر زباسٹین ویٹل نے اس سال ٹائٹل جیتنے کی جنگ صرف جذبات میں آ کر ہار دی. ویٹل نے پہلے تو آذربائیجان گراں پری میں جان بوجھ کر چیمپئن لوئس ہیملٹن کی کار کو ٹکر ماری, اور پھر سنگاپور گراں پری میں بھی ٹریک پر ان کی جارحانہ ڈرائیو کی قیمت پوائنٹس میں واضح کمی کی صورت میں ادا کی.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں سبا ناز. اسپین کے صوبے کیٹالونیا میں ریفرنڈم تو غیر آئینی قرار دے دیا گیا تھا, جس کے تحت انہوں نے علیحدگی کا اعلان کیا تھا, مگر تازہ خبروں کے مطابق وہاں پہ وہی علیحدگی پسند جماعت بھاری اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوئی ہے. ہم نے اسی موضوع پہ بات کی ہے پاکستانی نژاد کیٹالونین سے کہ علیحدگی کی حمایت پاکستانی کیوں کر رہے ہیں. پروگرام میں آگے چل کر سنیے گا, مگر اب سیربین کے نصف میں وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا جو پیش کر رہی ہیں نازش ظفر.
فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ امن کے قیام کی کوششوں میں کسی بھی امریکی کردار کو تسلیم نہیں کریں گے. امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ افغانستان کی حکومت کے خلاف لڑنے والے گروہوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم نہ کرے. پاکستان کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ نائب امریکی صدر کا بیان امریکی انتظامیہ کے ساتھ ہونے والی تفصیلی گفتگو کے برعکس ہے اور اتحادی ایک دوسرے کو یوں تنبیہ نہیں کرتے۔ پاکستان میں سینٹ کی خارجہ امور کی قائمہ کمیٹی کے اراکین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کہیں امریکہ جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کے خلاف اس طرح کی یک طرفہ کارروائی نہ کرے جس طرح اسامہ بن لادن کے خلاف ایبٹ آباد میں کی تھی۔ پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا گیا ہے کہ جن بلاگرز پر گستاخانہ مواد شائع کرنے کے الزامات عائد کیے گئے تھے ان کے خلاف کسی قسم کے ثبوت نہیں ملے۔
کھیلوں کی خبروں کا خلاصہ پیش کریں تھی نازش ظفر۔ سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ امریکی نائب صدر مائک پینس نے حال ہی میں افغانستان کا اچانک دورہ کیا ہے اور بیگرام میں امریکی فوجیوں کے ساتھ کچھ وقت گزارا۔ انہوں نے اس موقع پر پاکستان کے بارے میں بھی پھر کہا کہ شدت پسندوں کو پناہ دینے کا وقت اب ختم ہو چکا ہے۔ میں نے کچھ دیر پہلے بی بی سی افغان سروس کے ساتھی داؤد اعظمی سے مائک پینس کے دورے کی تفصیلات معلوم کی۔
یہ جب سے امریکہ میں صدر ٹرمپ کی حکومت بنی ہے پہلی بار سب سے اعلیٰ عہدیدار افغانستان گئے تھے، اور اس کے اس سفر کا اصل مقصد تو امریکن ٹروپس کو کرسمس کی مبارکباد دینی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے افغان حکام سے بھی ملاقاتیں کی، افغان صدر اشرف غنی سے ملے اور ایک سپیچ بھی دیا، ایک تقریر بھی کی بگرام ہوائی اڈے میں جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں امریکی افواج رہتے ہیں اور لڑائی میں مصروف ہیں۔ تو سب سے اہم بات تو یہ تھی کہ افغانستان کے ساتھ انہوں نے اپنی کمٹمنٹ کو دوبارہ یاد کیا کہ ہم افغانستان کے لیے امداد جاری رکھیں گے اور یہاں پر لڑیں گے اس وقت تک جب تک یہاں امن آ جائے، اور دوسری اہم بات یہ تھی کہ پاکستان کو تنبیہ دی کہ پاکستان میں ان کے بقول جو محفوظ پناہ گاہیں ہیں ٹیررسٹوں کی یا ملیٹنس کی، ان کو ختم کیا جائے۔ یہ وہ بات ہے کہ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے بھی کئی بار کی ہے، اور دوسرے جو امریکی اعلیٰ عہدیداروں اور دوسرے جو امریکی اعلیٰ عہدیدار ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی ہے، لیکن یہ ایک طرف اشارہ کرتی ہے یہ بات کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کس طرف جا رہے ہیں۔
اچھا، آپ نے پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس پر بات کی ہے، اور خاص طور پہ ایسے وقت میں جب امریکی نائب صدر افغانستان آئے ہیں، تو کیا ایسے اشارے ملے ہیں کہ امریکہ پاکستان کے بارے میں کوئی تھوڑی پرانی سختی سے زیادہ کسی عمل کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟
میرے خیال میں اس تقریر سے دو اشارے ملتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ امریکہ کے دعووں کہ پاکستان کی پالیسی اب تک بدلی نہیں ہے، وہی پالیسی ہے پاکستان کی جو صدر ٹرمپ کے حکومت آنے سے پہلے تھی۔ اور اس تقریر سے دوسری بات کا جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے اب تک پاکستان کے خلاف کوئی ٹھوس اقدام نہیں اٹھایا ہے، صرف لفظوں کی حد تک پاکستان پر تنقید کی ہے، اور یہ تنقید جب سے صدر ٹرمپ کی حکومت آئی ہے بدستور جاری ہے۔ تو اور پاکستان نے مسلسل اس کا جواب بھی دیا ہے، اور جو کرٹیسزم یا تنقید ہوئی ہے اس کو رد کیا ہے، اور اس سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کم از کم لفظوں کی لڑائی جو ہے وہ تندی کی طرف جا رہی ہے۔
مائک پینس کا اچانک کابل کا دورہ اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان الفاظ کی جنگ اور اس میں بڑھتی ہوئی تیزی، اس پر بات کر رہے تھے بی بی سی افغان سروس کے ساتھی داؤد اعظمی۔ پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کی خارجہ امور کے بارے میں قائمہ کمیٹی کے ارکان نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کہیں امریکہ جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کے خلاف اس طرح کی یک طرفہ کارروائی نہ کرے جس طرح اس نے القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کے خلاف کی تھی۔ تفصیل سنیے اس خبر کی اسلام آباد سے شہزاد ملک کی اس رپورٹ میں۔
سینیٹر نجت صادق کی سربراہی میں ہونے والے اس اجلاس میں سابق حکمراں جماعت پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر فرت اللہ بابر نے کہا کہ امریکہ نے حافظ سعید کی سر کی قیمت $1 کروڑ مقرر کی ہے، جبکہ اس سے پہلے القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کے سر کی قیمت $2.5 کروڑ مقرر کی گئی تھی۔ سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ نے اجلاس کے شرکا کو بتایا کہ امریکہ کی طرف سے حافظ سعید کے خلاف یک طرفہ کارروائی کے بیان پر بات چیت جاری ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ محض اطلاعات کی بنا پر کیسے کارروائی کی جا سکتی ہے۔ سینیٹر فرت اللہ بابر کا کہنا تھا کہ سابق فوجی صدر پرویز مشرف کہتے ہیں کہ حافظ سعید اور مسعود اظہر مسئلہ کشمیر کے بارے میں ٹھیک کام کر رہے ہیں، تاہم اس سوال پر سیکرٹری خارجہ نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ واضح رہے کہ بھارتی قیادت بھی ممبئی حملوں کا ماسٹر مائنڈ حافظ سعید کو قرار دیتی ہے۔ پاکستانی حکومت نے حافظ سعید کو نظر بند کر دیا تھا، تاہم چند ہفتے قبل عدالتی حکم پر ان کی نظر بندی ختم کی گئی ہے۔ اجلاس کے دوران سینیٹر مشاہد حسین سید نے سوال اٹھایا کہ امریکہ کے نائب صدر اور دیگر اعلی حکام نے دھمکی دی ہے کہ اگر امریکہ کا ساتھ نہ دیا اور شدت پسندوں کے خلاف بھرپور کارروائی نہ کی تو پاکستان کو اپنا کچھ علاقہ بھی کھونا پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان دھمکیوں کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، جس پر تہمینہ جنجوعہ نے امریکی رہنماؤں کے بیانات کو محض ہرزہ سرائی قرار دیتے ہوئے اسے یکسر مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی کوئی محفوظ پناہ گاہیں موجود نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور پاکستان دہشت گردی کے خلاف اتحادی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان امریکی مطالبات سے بڑھ کر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ سیکرٹری خارجہ نے کہا کہ امریکہ کو پاکستان کے خدشات کو بھی دور کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلسل دشمن ملک کی ریاستی دہشت گردی کا نشانہ ہے اور بھارت افغانستان کی سرزمین پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
بچوں کی مناسب تربیت کی کمی، ذہنی دباؤ یا کوئی اور وجہ ہوئی ہو کہ کویت سے واپس آنے کے ایک ماہ بعد خیبر پختونخوا کے شہر نوشہرہ کے ایک رہائشی نے تین بچوں سمیت دریا میں چھلانگ لگا دی۔ مقامی لوگوں نے اس شخص کو بچا لیا اور ایک بچے کی لاش بھی دریا سے نکال لی، جبکہ دو بچے اب تک لاپتہ ہیں۔ نوشہرہ سے مقامی لوگوں نے بتایا کہ دو بچوں کی تلاش کا کام جاری ہے اور ابھی تک جاری تھا۔ پشاور سے ذیل خان کی رپورٹ۔
یہ اس علاقے میں غیر معمولی واقعہ بتایا جا رہا ہے۔ عالمگیر کی عمر 45 سے 46 سال تک ہے اور مقامی لوگوں کے مطابق کویت سے واپس آنے کے بعد وہ بے روزگار بھی تھے۔ پولیس اہلکاروں نے بتایا کہ کل شام کے وقت عالمگیر دو بیٹوں دانیال، عاطف اور ایک بیٹی ردا کو اپنے ساتھ قریب پل پر لے گئے، جہاں انہوں نے دو بچوں کو دریا میں دھکا دیا اور سب سے چھوٹے بیٹے دانیال کو خود اٹھا کر دریا میں چھلانگ لگا دی۔ بچوں کی عمر 2 سے 3، 3 سے 4 اور بیٹی کی عمر 6 سال تک بتائی گئی ہے۔ نوشہرہ کے ضلعی پولیس افسر قاسم علی خان نے بی بی سی کو بتایا،
اس کو دیکھ کے جو کشتی والا ہے وہ اس نے اٹیمپٹ کی ہے ان کو بچانے کی۔ بچے جو شروع والے تھے دونوں، وہ تو ان کو نہ مل سکے، ایک چھوٹا بچہ وہ ملا ان کو، اس کی لاش ملی، ڈیڈ باڈی ملی۔ اور یہ عالمگیر جو ہے یہ چونکہ بڑا آدمی تھا، اس میں جان تھی تو پروبیبلی تھوڑا سا سوئمنگ بھی جانتا ہے، تو اس کو بھی اس نے بچا لیا۔
انہوں نے کہا کہ پولیس کی ابتدائی تحقیقات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ملزم ذہنی تناؤ کا شکار تھا، کیونکہ بچوں کی عمریں انتہائی کم تھیں اور اس عمر کے بچوں کو دیکھ کر یہ کہنا کہ ان کی تربیت مناسب نہیں ہوئی یہ صحیح نہیں ہوگا۔
یہ 2 سال ہے، 4 سال ہے، 6 سال، اس میں مطلب آپ مدر کا رول ایسے نہیں جج کر سکتے یا بچوں سے اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ چھوٹے بچے ہیں، ابھی ان کی گرومنگ ہونی ہے۔ مطلب میرا خیال ہے وہ ذہنی تناؤ کا شکار تھا، اس لیے کہ بعد میں بھی جو اس کے اسٹیٹمنٹس ہیں کہ جی کبھی وہ کہتا تھا کہ اگر میں مر گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، کبھی کہتا تھا کہ ان کی ماں ان کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ تو میرے خیال میں یہ اوورال جنرل ڈپریشن جو ہے وہ اس واقعے کا سبب بنا۔
انہوں نے کہا کہ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور مزید معلومات حاصل کی جا رہی ہیں۔ عالمگیر کے بارے میں مقامی لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے کوئی 2 سے 3 سال کویت میں گزارے اور جو کچھ کمایا وہ گھر بھیجتے رہے تاکہ ان کے بچوں کی تعلیم اور تربیت مناسب طریقے سے ہو سکے۔ عالمگیر کویت میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ گزشتہ ماہ عالمگیر واپس پاکستان آئے اور گھر میں اس کے جھگڑے شروع ہو گئے۔ پولیس کے مطابق وہ بیوی سے یہ شکایت کرتا رہتا کہ بچوں کی طرف توجہ دو، جس پر گھر میں جھگڑے شروع ہو جاتے۔ وقوع کے روز نہ جانے کیا بات ہوئی کہ عالمگیر معصوم بچوں کو ساتھ لے کر دریا میں کود گئے۔ ضلع پولیس افسر کے مطابق یہ گھریلو تنازع بھی معلوم ہوتا ہے اور اب ابتدائی طور پر پولیس ملزم کے خاندان کے افراد سے معلومات حاصل کر رہی ہے تاکہ اس کی بنیادی وجوہات معلوم کی جا سکیں۔ پولیس کے مطابق عالمگیر کے حوالے سے اس سے پہلے اس طرح کی کوئی شکایت یا بیان سامنے نہیں آیا کہ وہ اس سطح تک ذہنی تناؤ کا شکار رہا ہو۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
کس کے دل پہ کیا گزرتی ہے کہ بچوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ سیربین میں ایک ہم بین الاقوامی خبر کی طرف چلتے ہیں کہ اسپین کے صوبے کیٹالونیا میں ریفرنڈم تو غیر آئینی قرار دے دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے علیحدگی کی تحریک رک گئی، مگر تازہ خبروں کے مطابق وہی جماعت جس نے علیحدگی پسند کے لیے ریفرنڈم کا مطالبہ کیا تھا اور کروایا تھا، اسے بھاری اکثریت حاصل ہوئی ہے تازہ ترین انتخابات میں۔ ہم نے بات کی ایک پاکستانی نژاد کیٹالونین سے جو وہیں پہ رہتے ہیں، اور ان کا نام ہے اقبال چودھری، جو کیٹالونیا کی بائیں بازو کی جماعت کے رہنما بھی ہیں اور وہاں کی قومی اسمبلی کے انتخابات میں حصہ بھی لے چکے ہیں۔ میں نے ان سے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ اس ریفرنڈم کے بعد جو انتخابات میں کامیابی ہوئی ہے، اس کے بعد اب کیا ہو سکتا ہے؟
میرا خیال یہ ہے کہ اسپین اور کیٹالونیا دونوں کے لیے آئیڈیل صورتحال یہی ہوگی کہ دونوں گارجد چھوڑ دیں، مکالمہ کریں، اور کیٹالونیا کو مزید اندرونی خود مختاری، جس میں مالی خود مختاری سب سے پہلا مطالبہ ہوگا، وہ دی جائے۔
تو ویسے وہاں پہ عام لوگ جو کیٹالونیا کے جنہوں نے اس دوران تحریک چلائی ہے اور پولیس سے لڑائی بھی لڑی، وہ اب کیا چاہ رہے ہیں؟
لیکن وہ تو ہر حال میں آزادی چاہیں گے، لیکن یہ تو لیڈرز کا معاملہ ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ جس طرح کا اس وقت سٹرکچر ہے یورپین یونین کا، اس میں آزادی تو ناممکنات کے قریب ہے کہ اس کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ لیکن اسپین کے لیے بھی جسے کہتے ہیں کم برائی اور زیادہ پوزیٹیوٹی، اور کیٹالونیا کے لیے بھی زیادہ پوزیٹیوٹی یہی ہے کہ یہ ڈائلاگ کریں۔
اچھا ایک چیز بتائیے کہ آپ پاکستانی ہیں جو یہاں پہ مستقل سکونت اختیار کی ہوئی، اب یہیں کی قومیت بھی اختیار کر لی ہوئی، یہاں کی سیاست میں آپ بہت ہی زیادہ فعال بھی ہیں، یہاں پہ آپ نے انتخابات بھی لڑے ہیں ان کی قومی اسمبلی میں جانے کے لیے، یعنی اب اتنے زیادہ ہیں، تو یہ پاکستانی ہوتے ہوئے آپ کا کیٹالونیا کی علیحدگی کی تحریک میں دلچسپی کیوں ہے؟
دیکھیں، ہم کیٹالونیا کی علیحدگی کی حامی جماعت میں شامل نہیں ہیں، ہم اسپین کو فیڈرل اسٹیٹ بنانے کے حق میں جو جماعت ہے سوشلسٹ پارٹی، اس میں شامل ہیں، لیکن کوئی لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو آزادی پسند جماعتوں کو بھی سپورٹ کریں۔ ان کا بیسک نعرہ یہی ہے کہ ہمارے پاس اپنے وسائل ہوں گے، ہم ان کو خود مینج کریں گے، اور یہاں جب وسائل زیادہ ہوں گے تو ہمارے پاس ترقی اور خوشحالی آئے گی۔
اچھا، آپ فیڈرل سسٹم ایک ایسا چاہ رہے ہیں اسپین کے لیے جس میں اس کے جو اکائیاں بنتی ہیں، وفاقی اکائیاں، مثلاً کیٹالونیا،
ان کو زیادہ دیے جائیں، لیکن وہ سب جو ہے نا وہ اسٹیٹ آف اسپین کا حصہ ہو،
یعنی ان کو خود مختاری ملے اور وہ ریاست جو ہے اسپین کی اس کا حصہ ہو۔ کیا پاکستان میں جو دوسرے صوبے اس طرح کے حقوق مانگ رہے ہیں، آپ سمجھتے ہو وہ بھی صحیح مانگ رہے ہیں؟
میرا خیال ہے پاکستان میں 18ویں آئینی ترمیم کے بعد ابھی رائٹس مانگنے کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، وہاں پہ تو سبھی کو آزادی ہے، وہ اپنے اپنے وسائل جو ان کو ملتے ہیں، بلکہ اس وقت وفاق جو ہے وہ کمزور ہے اور صوبے مالی حالات سے مضبوط ہیں۔
یہ تھے پاکستانی نژاد کیٹالونین اقبال چودھری صاحب۔ اور پاکستان میں بہت سے ایسے اسکول دیکھے ہوں گے کہ جو اسکول نوکری کرنے والے غریب بچوں کے لیے کچی آبادیوں یا گلیوں میں چلتے ہیں، لیکن اب فیصل آباد میں اس قسم کا ایک اسکول چل رہا ہے، اور وہ رات کے وقت۔ علم کی روشنی کی بات اپنی جگہ، یہ اسکول شمسی توانائی یعنی سولر انرجی پر چلتا ہے۔ 22 سالہ طالب علم روہیل ورنڈ ہیں، اور انہوں نے اسکول خاص طور پر ان بچوں کے لیے شروع کیا ہے جو کم عمری میں مشقت کرتے ہیں اور تعلیم کے اخراجات نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھی ہنا سعید نے روہیل ورنڈ سے بات کی کہ اسکول کی کہانی سنیے روہیل ورنڈ کی ہی زبانی۔
یہ پاکستان کا پہلا سولر نائٹ اسکول ہے، اس کا آغاز میں نے 2016 میں فیصل آباد میں کیا، اور یہاں پہ کل 65 بچے روز فری تعلیم حاصل کر رہے ہیں رات کے وقت۔ میرا نام روہیل ورنڈ ہے اور میں ایک طالب علم ہوں، میں ایک میگزین کا سی ای او ہوں، اس کے ساتھ میں بلاگنگ کرتا ہوں، میں ریڈیو پہ آر جے ہوں اور یہ سماجی کام کرتا ہوں، اور سلم اسکول میرا ایک خواب ہے جو یہ میں نے انیشیٹ کیا 2016 میں۔ اعداد و شمار کے مطابق جو 2017 کی ہیں اس کے مطابق پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں۔ جو مجھے وجوہات معلوم ہوئی وہ یہی تھی کہ بچے صبح اسکول نہیں جا سکتے کیونکہ وہ چائلڈ لیبر میں وہ کام بچے مشقت کرتے ہیں دن کے وقت اپنے گھر کے لیے۔ تو میں نے سوچا کہ جی بچے رات میں فری، رات میں کام کے بعد جب ادھر آتے ہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ جی ہم رات میں کلاسز شروع کریں، کیونکہ جس جگہ پہ ہم رہتے ہیں فیصل آباد میں اور پاکستان میں لائٹ کی بہت زیادہ، بجلی کا بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے، بہت زیادہ قلت ہے، اور یہاں پہ بجلی نہیں تھی۔ تو میں نے سوچا کہ ہم سولر لائٹس کے ذریعے یہاں پہ کلاس اسٹارٹ کریں رات کے وقت، تاکہ بچے یہاں پہ آ کے پڑھ سکیں اور ان کو ایک ایسا ماحول ملے جس میں وہ پڑھنا چاہیں۔ یہاں پہ بچے پہلے پتنگیں اڑا رہے تھے، ان کے ہاتھ کٹ جاتے تھے، کتوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے تھے، ڈفرینٹ بیماریوں میں مبتلا تھے، ان میں اتنا بھی شعور نہیں تھا کہ جی کہ کیا اس میں مین واش روم مینس کیا ہوتے ہیں، کیا ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، کس طرح زندگی گزارتے ہیں۔
پہلے میں کتوں کے ساتھ چڑھ کے وہ کھیلتا تھا، پھر وقت ضائع کرتا تھا، اب میں روز آتا ہوں پڑھائی کرتا ہوں۔
میرا ابو انٹا کا کام کرتا ہے اور چار بھائی ہم پڑھنے آتے ہیں اور مزہ بھی آتا ہے اور ادھر بچوں کو کھیلتے پہ ہیں۔
میں یہاں آتا ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ ہم تین بھائی، پانچ بہنیں بھائی ہیں اور ہم تین پڑھنے آتے ہیں۔ میرا ابو ہوٹل پہ کام کرتا ہے۔
This and so much teach you can jam to me you were selfie who are truly and what a fabat to mangula۔
ایک سال گزرا، ہم نے صرف یہاں پہ ان کو دنیاوی یا دینی تعلیم نہیں دی، ہم نے ان کو روزمرہ کی زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ اب یہی بچے جن کو دیکھ کے پہلے بہت تکلیف ہوتی تھی کہ کس طرح جنگلی کتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو گندا کر رہے ہیں، ایک دوسرے لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، آج وہی بچے بہت زیادہ تمیزدار ہو چکے ہیں۔ کیونکہ ہمارا اسکول ایک اوپن ایئر اسکول ہے تو گرمیوں میں بھی شدید گرمی، شدید ڈی ہائیڈریشن مسئلے ہمیں پیش آتے ہیں، اس کے ساتھ جب سردی بھی ہوتی ہے تو یہاں پہ شدید سردی ہوتی ہے کیونکہ یہ سارا علاقہ اوپن ہے۔ میں نے کوشش کی کہ جی میں ادھر کوئی قریب میں جگہ لوں، اس کو رینٹ کریں ہم اور وہاں پہ ہم اسکول بنائیں، پر لوگوں کی ذہنیت جو ہے ان کو بھی علم کی ضرورت ہے، حالانکہ پڑھے لکھے ہیں وہ، ان کو بھی علم کی شعور کی ضرورت ہے۔ جب میں وہاں پہ گیا اسکول لینے کے لیے، اسکول کی رینٹ کی بات کرنے کے لیے، تو ایک پڑوسی آیا، انہوں نے کہا جی ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے ان بچوں کے ساتھ پڑھیں کیونکہ ان بچوں میں اور ہمارے بچوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب اس طرح کی جو لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس طرح کی ذہنیت ہوتی ہے، پھر کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی لوگوں کی ذہنیت اور جو یہ حالات ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کی ذہنیت بدلی جائے۔ ہم فیصلہ باد میں ان شاء اللہ بہت جلد اپنے اسکول ایکسپینڈ کرنے لگے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم باقی شہروں میں بھی جا رہے ہیں، باقی شہروں میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ایکسپینڈ کیا جائے اور ان بچوں کو ان بچوں کے لحاظ سے پڑھایا جائے۔ کیونکہ جو پرائیویٹ پڑھائی ہے، جو باقی جگہوں کی پڑھائی ہے، وہ یہاں پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی کیونکہ ان بچوں نے کبھی اسکول نہیں دیکھا۔
فیصل آباد کے سولر انرجی کے اسکول کی کہانی سنا رہے تھے روہیل ورن۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
اور اب کھیل کے میدان سے اس کا وقت ہوا چاہتا ہے جو کہ ہر جمعے کو آپ سنتے ہیں، لیکن آج آپ کھیل کے میدان میں سال بھر کی کھیلوں کا ایک سالانہ جو جائزہ ہے وہ ہمارے ساتھی عبدالرشید شکور پیش کر رہے ہیں۔ اس کا یہ پہلا حصہ ہے، اگلا حصہ ہم آپ کو بعد میں سنائیں گے۔ ترتیب و پیشکش عبدالرشید شکور۔
Hassan Ali approaching, bowls a short delivery, spin edged, is this it for Pakistan? It is! Sarfraz takes the catch!
No, I've never thought in my life that it will happen in this way, and I'll give you all the thanks to Allah.
Got him! Why did he do that? Unbelievable! Yasir Shah!
I'm going to Google it, it's not good, so I'm going to try to do what my best ball is, I'm going to do
it. Spot fixing is ناسور ہے۔
بہت زیادہ ڈپریشن میں کہ گیم کھیلوں نہ کھیلوں، واپس چلا جاؤں۔
سال 2017 چیمپئنز ٹرافی کی جیت، مصباح الحق، یونس خان اور سعید اجمل الوداع۔ سنوکر میں عالمی اعزاز، لیکن ہاکی میں مایوسی کے سائے۔ اسکواش اور فٹ بال کا بھی برا حال۔ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام۔ آج سال 2017 کے کھیلوں کے سالانہ جائزے کا پہلا حصہ، جس میں ذکر پاکستان کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا، تنازعات کا بھی تذکرہ اور اپنے حق سے محروم کھلاڑیوں کی بھی باتیں۔ اس سال پاکستان میں کھیلوں کی سب سے بڑی خبر چیمپئنز ٹرافی میں پاکستانی ٹیم کی جیت تھی۔
Hassan Ali approaching, bowls a short delivery, spin edged, is this it for Pakistan? It is! Sarfraz takes the catch!
ایک ایسی ٹیم جو پہلے میچ میں بھارت کے خلاف بری طرح ہاری، لیکن پھر جنوبی افریقہ، انگلینڈ اور سری لنکا کو ہراتے ہوئے اسی روایتی حریف کے سامنے آئی اور اسے فائنل میں آؤٹ کلاس کر دیا۔
Here's Mohammed Amir, bowls on a big appeal for LBW, looks good, he's good! Not for one, India! Drop Kohli at your peril, here's Amir, leading edge, gone! Points!
اس جیت کے بعد پاکستانی کھلاڑیوں کا جس طرح استقبال ہوا، کپتان سرفراز احمد اسے ایک خواب ہی سمجھتے رہے۔
نہیں، کبھی زندگی میں ایسا نہیں سوچا تھا کہ اس طریقے سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں گا میں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عزت دی، ماں باپ کی دعائیں، گھر والوں کی، سب کی، پوری عوام کی دعائیں تھیں۔
پاکستان نے اس سال پی ایس ایل فائنل اور پھر انٹرنیشنل 11 کی میزبانی بھی کی، جسے پاکستان کرکٹ بورڈ ملک میں بین الاقوامی کرکٹ کی واپسی کی جانب ایک اہم پیش رفت قرار دیتا ہے۔ یہ تمام میچز لاہور میں کھیلے گئے، لیکن اب پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ آئندہ سال پاکستان سپر لیگ کا فائنل کراچی میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان نے اس سال ویسٹ انڈیز کی سرزمین پر پہلی مرتبہ ٹیسٹ سیریز بھی جیتی۔
Why did he do that? Unbelievable! Yasir Shah wins the match, wins the series for the first...
میں نے یاسر شاہ سے اس آخری وکٹ کے بارے میں پوچھا کہ جس نے پاکستان کو تاریخی جیت سے ہمکنار کیا، کہ اس گیند سے پہلے آپ کیا سوچ رہے تھے؟ اور ہم سب نے دیکھا کہ سلپ میں کھڑے یونس خان بھی آپ کو کچھ مشورہ دے رہے تھے۔
یونس بھائی سے بس یہی بات ہو رہی تھی، اس بال سے پہلے بھی یونس بھائی سے یہ بات ہو رہی تھی کہ یونس بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ سلائڈر کرو، تو میں نے یونس بھائی کو کہا میں گولی کروں گا، تو یونس بھائی نے پھر اشارہ کیا کہ گولی کرنی ہے تو آف سٹمپ کے بعد سے کر، تو وہ بات کر رہے تھے۔ جب میں سٹارٹ پہ گیا ہوں تو تھوڑا سا میں اس وقت میں نے سوچا، میں کہا گولی میری تھوڑی سی اچھی نہیں ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں جو میرا سب سے اچھا بال ہے میں وہ کروں، تو میں نے کہا میں سلائڈر کرتا ہوں جو یونس بھائی نے کہا، اور میں نے سلائڈر کیا، تھوڑا سا آف سٹمپ سے باہر، وہ ان سائڈ ایج آؤٹ ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس میں پرفارمنس بھی اچھی رہی پوری سیریز میں، اور پاکستان پہلی دفعہ وہاں پہ جیتے بھی۔
ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ سیریز کی جیت کے ساتھ ہی پاکستانی ٹیم کے کپتان مصباح الحق اور ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ رنز اور سینچریاں بنانے والے یونس خان کے بین الاقوامی کریئر بھی اختتام کو پہنچ گئے۔ مصباح الحق سے میرا سوال تھا کہ اپنے کریئر سے آپ کتنے مطمئن ہیں؟
جس طرح کا اختتام ہوا ہے، جو سب کچھ ہوا، کافی حد تک ریلیکس ہوں، سیٹسفائیڈ ہوں، جو کام ساری زندگی کیا ہو، اور گیم کا جتنا آپ کے اندر پیشن ہو، اس کے بعد یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دم اس سے سائڈ پہ ہو جائیں۔ کرکٹ تو انشاءاللہ جس طرح ہوتا ہے نا، خون کی طرح رگوں میں ہے، تو یہ تو چلتی رہے گی کسی نہ کسی حوالے سے۔
یونس خان اور مصباح الحق کے علاوہ آف اسپنر سعید اجمل نے بھی اس سال بین الاقوامی کرکٹ کو خیر باد کہہ دیا، جبکہ گزشتہ سال ورلڈ ٹی ٹوینٹی میں آخری مرتبہ پاکستان کی نمائندگی کرنے والے شاہد آفریدی نے بھی اس سال پاکستان سپر لیگ کے موقع پر صاف صاف کہہ دیا کہ انٹرنیشنل کرکٹ اب ختم،
خدا حافظ ہو چکا ہے۔ میں اپنی کرکٹ اپنے چاہنے والوں کے لیے کھیل رہا ہوں، جتنی بھی باقی سال دو سال اور کھیلوں گا، اور میرے لیے اس وقت جو میرے لیے امپورٹنٹ چیز ہے وہ میری اپنی فاؤنڈیشن ہے۔
میں نے پاکستانی کرکٹ پر ایک مجموعی نظر ڈالنے کے لیے سابق کپتان رمیز راجہ کو زحمت دی اور ان سے پوچھا کہ 2017 میں پاکستانی ٹیم کی کارکردگی آپ کے خیال میں کیسی رہی؟
ٹیسٹ کرکٹ میں دو ہائی لائٹس تھیں، ایک تو ویسٹ انڈیز کو ویسٹ انڈیز میں ہرانا، بہت بڑی اچیومنٹ، اور دوسری سری لنکا سے ٹیسٹ سیریز ہار جانا، اور وہ بھی یو اے ای میں، ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو۔ ون ڈے کرکٹ اور ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں ہماری بہتری کی رفتار بڑھی، خاص طور پہ چیمپئنز ٹرافی کی فتح جو تھی وہ پاکستان کی کرکٹ کو منوایا، اس کا لوہا ورلڈ لیول کے اوپر۔ فخر زمان بہت ہی اچھی فائنڈ، حسن علی بہت اچھی فائنڈ، شاداب خان بہت اچھی فائنڈ، سرفراز ایز اے اسکپر جو ہے انہوں نے چانسز لیے، نئی ڈائریکشن دی لمیٹڈ اوورز کرکٹ میں پاکستان کو، یہ ایک بہت بڑا پازیٹو ہے۔
اس سال جہاں چیمپئنز ٹرافی کی جیت سب سے بڑی خبر تھی، تو اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل بھی کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی۔ اس اسکینڈل میں ملوث دو کھلاڑیوں شرجیل خان اور خالد لطیف پر 5-5 سال کی پابندی عائد کر دی گئی، اور ابھی اس کی تحقیقات جاری ہیں۔ میں نے رمیز راجہ سے پوچھا کہ اس اسکینڈل نے پاکستانی کرکٹ کو کتنا داغدار کیا۔
اسپاٹ فکسنگ ایک ناسور ہے جو کہ پاکستان کرکٹ کو کھایا جا رہا ہے ابھی تک، انفارچونیٹلی، اور کچھ سبق کچھ لیسنز لیے نہیں ہیں ان ینگسٹرز نے، انفارچونیٹ سینیریو ہے۔
پاکستانی ہاکی کے لیے پچھلے کئی برسوں کی طرح یہ سال بھی مایوس کن ہی رہا، بلکہ اس سال تو پاکستانی ٹیم نے اپنی بدترین شکست کا نیا باب بھی رقم کیا۔ ہاکی کی طرح اسکواش میں بھی اب پاکستان کا کوئی نام لینے والا نہیں رہا۔ اس سال پاکستان نے ورلڈ ٹیم اسکواش چیمپئن شپ میں شرکت کی اور 24 ٹیموں میں 19ویں پوزیشن حاصل کی۔ میں نے 10 بار برٹش اوپن جیتنے والے جہانگیر خان سے پوچھا کہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستانی اسکواش کے ساتھ؟
مجھے یہ پوزیشن دیکھ کے بے حد ہی افسوس ہو رہی ہے کہ جہاں پہ ورلڈ ٹیم چیمپئن شپ میں
24 ٹیمیں پوری ورلڈ سے پارٹیسپیٹ کر رہی تھی اور پاکستان 19ویں نمبر پر آیا. اور ایسی ٹیمیں میں نے لسٹ کے اندر دیکھی ہیں جن کی پوزیشنز آئی ہیں جو میرے خیال سے ہمارے ٹائم میں بھی کوئی ان کی پوزیشن نہیں تھی اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس لیول کے نہیں ہیں کہ جہاں پہ وہ پاکستان سے اوپر ہوں. ہمیں اس پہ کافی سیریس سوچنا چاہیے. ہمارے اپ کمنگ جو پلیئرس ہیں یا جو جونیئر پلیئرس ہیں ان کو پر توجہ دینی چاہیے, کیونکہ یہ جو پلیئرس اس لیول پہ جو کھیل رہے ہیں یہ شاید آج سے 10 سال پہلے بھی اسی لیول پہ کھیل رہے تھے اور آج بھی اسی لیول پہ, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی خراب پوزیشن ہے کہ جو ایسے لڑکوں سے یہ ہارے ہیں, ایسے پلیئروں سے ہارے ہیں جو میرے خیال سے انڈیویجول میچز میں شاید ان کے قریب بھی نہ ہوں.
بین الاقوامی فٹ بال میں پاکستان کی کافی عرصے سے غیر موجودگی کی وجہ پاکستان فٹ بال فیڈریشن میں دھڑے بندی اور سرکاری مداخلت بتائی جاتی ہے. یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ فیفا نے پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی رکنیت ہی معطل کر دی. لیکن اس تمام تر صورتحال کا سب سے زیادہ نقصان کسے ہو رہا ہے؟ یہ سوال میں نے پاکستان کے انٹرنیشنل فٹ بالر کلیم اللہ سے کیا.
سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ پلیئروں کا ہوا ہے, پھر اس کے بعد ریفریز کوچز جو ہیں ان کو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے اس چیز سے, اور یہ پاکستان کا بہت برا امیج پوری دنیا میں دکھایا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان, جب میں پاکستان میں فٹ بال کھیلا تھا لیگ اندر پاکستان میں لوکل اور یہ میلے میچز میں کھیلا تھا ڈومیسٹک لیول پہ, سو میں سمجھ رہا تھا کہ پاکستان بہت ترقی کر رہے ہیں, پاکستان میں لیگ ہو رہا ہے, پاکستان میں ٹورنامنٹ ہو رہا ہے, پاکستان ٹیم باہر جا رہی ہے. لیکن جب میں باہر کنٹری میں میرا کانٹیکٹ ہوا, جب میں رشیا میں چلا گیا, پھر میں امریکہ میں چلا گیا, پھر ترکی میں ہوں, جب میں نے وہاں صرف ایک سیکنڈ لیگ کلب کا جو میں نے ان کا سہولت دیکھا, ان کا جو میں نے اسٹیڈیمس, ان کے ٹریننگ, ان کے فیسلٹیز جب میں نے دیکھا, یہ تو ہمارے پاس انٹرنیشنل ٹیم کے پاس نہیں ہے. جو ہمارے انٹرنیشنل ٹیم جو پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, جو اسٹیڈیمس ان کے پاس موجود ہیں, ان کے ٹریننگ کے گراؤنڈ موجود ہے, یہ تو ہمارے انٹرنیشنل پاکستان ٹیم کے پاس نہیں ہے. تو لہٰذا میں نے سوچا کہ ہم کتنے پیچھے ہیں, ہمارے فٹ بال واقعی اگر پیچھے ہیں تو ہمارے میں کوئی جو ہے ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہے. فٹ بال میں لوکل فٹ بال جو ہے وہ ہمارے مضبوط ہی نہیں ہے. آج اگر ہم پیچھے ہیں تو یہ ہماری ڈیولپمنٹ کی وجہ سے, کہ ہمارے پاس کوئی, ہم نے ڈیولپمنٹ نہیں کیا. نہ ہمارے پاس فٹ بال گراؤنڈ ہے, نہ ہمارے پاس ٹریننگ کا گراؤنڈ ہے, نہ ہمارے پاس ایک اچھا لیگ ہے, نہ ہمارے پاس گراس روٹ لیول فٹ بال ہے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے.
سنوکر میں پاکستان نے مصر میں کھیلی گئی ورلڈ ٹیم چیمپئنشپ جیتی. یہ عالمی اعزاز جیتنے والے محمد آصف اور بابر مسیح تھے. پاکستان کے محمد سجاد نے کرگستان میں کھیلی گئی ایشین سکس ریڈ بال چیمپئنشپ بھی جیتی, جبکہ پاکستان کے نسیم اختر 18 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی عالمی چیمپئنشپ جیتنے میں کامیاب ہوئے. لیکن سنوکر میں اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی پاکستانی کھلاڑی مالی مشکلات سے دوچار ہیں. حکومت ان سے کیے گئے وعدے پورے کرنے کے لیے تیار نہیں. اس کا اندازہ ایشین سنوکر ٹائٹل جیتنے والے حمزہ اکبر کی مشکلات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے, کہ جو اس وقت انگلینڈ میں پروفیشنل سنوکر کھیلنے میں مصروف ہیں, لیکن اسپانسرشپ نہ ہونے کے سبب سخت مایوسی کا شکار ہیں.
ضروری ہوتا ہے ایک پلیئر جب ایز اے پروفیشنل یا کہیں جاتا ہے, اس کو سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ اس نے جو خواب دیکھا ہوتا ہے یا گول جو اس کا ہوتا ہے, جو وہ اچیو کرنا چاہتا ہے, وہ کسی کی سپورٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا. وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور میرے لیے جتنی پرابلم چل رہی ہیں, جو میں نے سوچا تھا اپنا, جو میرا گول تھا اور جو میری, جو میں چاہتا تھا کہ میں اچیو کروں, وہ میں پہلے 2 سال میں کرنا چاہتا تھا, لیکن ابھی تیسرا سال, میرا تیسرا سیزن اسٹارٹ ہو گیا اور ابھی اس میں سے ایسا کچھ اس کے قریب قریب تک بھی نہیں گیا. جیسی پرابلمس مجھے آئی ہیں, میں تو پچھلے دنوں تھوڑا سا اسٹریس میں چلا گیا تھا, بہت زیادہ ڈپریشن میں کہ گیم کھیلوں نہ کھیلوں, واپس چلا جاؤں, بہت برا حال چل رہا تھا, مینٹلی طور پہ اپسیٹ تھا.
حمزہ اکبر اس معاملے میں اکیلے نہیں. مایوسی نے باکسر محمد وسیم اور پہلوان انعام بٹ کو بھی اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے. محمد وسیم نے ڈبلیو بی سی کا سلور فلائی ویٹ ٹائٹل جیتا, لیکن ان سے جو وعدے ان کے اپنے صوبے بلوچستان کی حکومت نے کیے وہ پورے نہیں کیے.
یہ پولیٹیشن سارے بلوچستان کے, مجھے ان پر کافی افسوس ہے, انہوں نے بلوچستان کا بہت حد تک بیڑا غرق کر دیا ہے, مجھے بہت افسوس ہے اس پر.
انعام بٹ نے اس سال ورلڈ بیچ ریسلنگ چیمپئنشپ میں طلائی تمغہ جیتا. دیگر تمغے اس کے علاوہ ہیں. اپنی کارکردگی سے وہ خوش ضرور ہیں, لیکن حکومت کو بھی یاد دلا رہے ہیں کہ کچھ تو اس کھیل پر توجہ دے.
اوورال ایک سال میں 25-26 میڈل ہونا کسی بھی گیم کے لیے, تو یہ شو کرتا ہے کہ آپ میں کتنا پوٹینشل ہے. حکومت کو اب یہ چاہیے کہ وہ دیکھے کہ ایک سال میں ایک گیم 26 میڈل دے رہی ہے اور باقی 30 گیمیں مل کے بھی 26 میڈل نہیں لے کے آ رہی, تو اس گیم کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے.
یہ تھا کھیلوں کے سالانہ جائزے کا پہلا حصہ. آئندہ ہفتے سنیے گا بھارت سمیت دنیا کے دیگر حصوں میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے. اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے.
اور اس کے ساتھ ہی آج کے سیربین کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آج سیربین کے ایڈیٹر تھے اسد علی, پروڈیوسر تھیں امبر خیری, لندن سے اسٹوڈیو مینیجر تھے راج نارائن سوامی, اور اسلام آباد میں تھے اسرار الحق. سیربین کی ٹیم سمیت ثقلین امام کو اجازت دیجیے, لیکن آخر میں خبروں کے خلاصہ سنیے نازش ظفر سے.
اسپین کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کیٹالونیا میں جو بھی حکومت بنائے وہ اس کے ساتھ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے بات چیت کے لیے تیار ہیں. انتخاب میں علیحدگی پسند جماعتوں نے اکثریت حاصل کی ہے. فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ امن کے قیام کی کوششوں میں کسی بھی امریکی کردار کو تسلیم نہیں کریں گے. امریکہ کے نائب صدر مائک پینس کے پاکستان سے ڈو مور کے مطالبے پر پاکستان کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اتحادی ایک دوسرے کو یوں تنبیہ نہیں کرتے. روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جاری کردہ نئی قومی سلامتی پالیسی کو عسکری طور پر جارحانہ قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے. پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا ہے کہ لاپتہ رہنے والے بلاگرز پر سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد شائع کرنے کے الزامات کے ثبوت نہیں ملے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.